ہستی میں نفوذ کر کے اس میں خلل ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر وہ رضائے الہی کے مقابلے میں بے بس ہیں اور شہاب کے آتشی تیروں سے تباہ ہو جاتے ہیں۔
عزیز سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کے مفید مشوروں کا انتظار ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے۔ جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، مومن پر مصیبت مصلحت کا تقاضا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ بیماری اور دیگر دنیاوی مصیبتوں میں مبتلا کر کے اس کے گناہ معاف کر دے اور صبر استقامت سے اس کے درجات میں اضافہ ہو، جبکہ یہی مصیبت اور بیماری کافر کے لیے عذاب کا باعث ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ کافر اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا رہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا مزہ چکھے۔ مرض مومن کے لیے تطہیر اور رحمت ہے اور کافر کے لیے عذاب اور لعنت۔ بیماری مومن کے ساتھ رہتی ہے یہاں تک کہ اس پر کوئی گناہ نہ رہے۔ انسان جتنا زیادہ خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرے گا، اتنا ہی اسے روز محشر حساب دینا پڑے گا، اور اس وقت اس کثرت کا مقابلہ اس کے اعمال کی کثرت سے کیا جائے گا۔ اگر اس کے نیک اعمال کی تعداد بھی زیادہ ہوئی تو چھٹکارا ملے گا، ورنہ ان نعمتوں سے زیادہ حساب کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جو رزق کثیر کے سوائے کسی اور پر قناعت نہیں کرتا، اسے کثیر عمل کے علاوہ کوئی اور چیز کفایت نہیں کر سکتی، اور جسے قلیل رزق کفایت کر جائے اس کے لیے قلیل عمل بھی کافی ہوگا۔ سب جہاں آنے والی مصیبت کی شدت کو کم کرتا ہے، وہاں پروردگار عالم کی بارگاہ میں صبر کرنے والے کو عظیم اجر کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے خدا کی اطاعت اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں میں زیادہ کا باعث ہے، اسی طرح اس کی معصیت نعمتوں میں کمی اور عذاب کا سبب ہے۔ لیکن بعض وجوہات کی بنا پر یہ عذاب بندوں پر نازل نہیں ہوتا۔ ان وجوہات کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر دن اور رات میں اللہ کی جانب سے ایک منادی یہ ندا دیتا ہے کہ بندگان خدا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اگر مویشی نہ چرتے، شیرخوار دودھ نہ پیتے اور بوڑھے رکوع نہ کرتے تو اللہ تم پر بھرپور عذاب نازل کر دیتا اور تم پاش پاش ہو جاتے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بعض سرخیوں سے۔ ہم اپنی ایٹمی ترقی اور کامیابیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور نہ ہی پیچھے ہٹیں گے، ڈاکٹر مسعود پزیشکیان۔ امریکی جہاز پر حملے کے بعد یمنیوں نے تل ابیب کو نشانہ بنایا۔ مغربی ممالک خواب دکھا کر ٹرمپ کے خالی ہاتھ نہیں بھرنے چاہیے۔ اور اب روزنامہ اطلاعات کی بعض سرخیاں۔ امریکہ نے بالواسطہ مذاکرات قبول کر لیے، سید عباس عراقچی۔ شام میں ایک نئے مزاحمتی گروپ کے وجود کا اعلان۔ اور ٹرمپ کے بارے میں امریکہ کے ایشیائی اتحادیوں میں پائی گئی تشویش۔ سامعین، اب چلتے ہیں پاکستان۔ پاکستان سے اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ چین کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے امریکی وزیر دفاع۔ گوادر پورٹ پاکستان کا ہے، کسی کے باپ دادا کا نہیں، وزیر ریلوے۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر۔ دریائے سندھ سے کینالے نکالنے کا منصوبہ، مختلف شہروں میں احتجاج اور ریلیاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیلاروس کے لیے روانہ۔ تجارتی محصولات پر امریکہ چین کشیدگی، مزید 18 امریکی کمپنیوں پر پابندیاں عائد۔ اور اب نوائے وقت کی سرخیاں۔ ماحولیات سے متعلق انہیں معاہدوں پر دستخط کریں گے جن سے پاکستان کو فائدہ ہو، مصدق ملک۔ میرا اصولی موقف ہے، کوئی کیس ٹرانسفر نہیں کروں گا، جسٹس محسن اختر کیانی۔ چند سیاستدان ملک دشمنوں کے ساتھ مل کر اقتدار لینا چاہتے ہیں، یہ بھی دہشت گردی ہے، حنیف عباس۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے 3 سال مکمل ہونے پر احتجاج کا اعلان۔ فرانس کی جانب سے فلسطین کو چند ماہ میں باضابطہ ریاست تسلیم کیے جانے کا امکان۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر حملوں کا سلسلہ جاری، مزید 38 فلسطینی شہید، درجنوں لاپتہ۔ اور سامعین، اخبار جنگ نے داریہ لکھا ہے، عنوان ہے معدنی معیشت۔ اسلام آباد میں منعقدہ منرل انویسٹمنٹ فورم کے پہلے دن کی کارروائی کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خطاب سے جہاں پاکستان کے عالمی معدنی معیشت میں نمایاں کردار کا عزم سامنے آیا، وہاں وفود کی صورت میں دنیا بھر سے آئے 300 سے زائد مندوبین کی شرکت۔ متعدد ایم او یوز پر دستخوں اور دستاویزات کے تبادلوں سے اسے پذیرائی و تقویت ملی ہے، جبکہ اسی اجلاس میں چاغی کے مقام پر سونے اور تانبے کے نئے وسیع ذخائر کی دریافت کا اعلان بھی سامنے آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے درست نشاندہی کی کہ معدنیات کا شعبہ برسوں سے خصوصی توجہ کا منتظر تھا۔ کھربوں ڈالر مالیت کے معدنی ذخائر سے استفادہ کر کے قرضوں سے نجات حاصل، اور آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج اپنے شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کے مفادات اور اعتماد کے تحفظ کے لیے مضبوط سیکورٹی اور فعال اقدامات یقینی بنائے گی۔ اس ایقان کا اظہار کرتے ہوئے کہ پاکستان معدنی معیشت میں ایک رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے، جنرل سید عاصم منیر نے بین الاقوامی اداروں کو خوش آمدید کہا کہ وہ اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں، سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں، وسائل کی وسیع صلاحیت کی ترقی میں اسلام آباد کے ساتھ شراکت داری کریں۔ ان کے بموجب عوام کے پیروں تلے معدنیات کے ذخیرے اور ہاتھوں میں مہارت ہو تو مایوسی اور بے عملی کی گنجائش نہیں رہتی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے منرل انویسٹمنٹ فورم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ اسٹیک ہولڈرز دوست ممالک شراکت داروں کے لیے باہمی طور پر مفید اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھایا جائے اور پاکستان میں موجود سونے چاندی سمیت قیمتی معدنی وسائل کو بروئے کار لانے میں مدد دی جائے۔ بیرک گولڈ کے سی ای او مارک بریسٹرو کا کہنا تھا کہ پاکستانی معدنی وسائل کے باعث منفرد حیثیت کا حامل ہے، معدنیات کا حصول صنعت کے لیے بہت ضروری ہے اور مستقبل میں معدنی وسائل ہی ترقی کا ذریعہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریکوڈیک پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرنے، بالخصوص بلوچستان کی خوشحالی کا باعث بنے گا۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ ہندوستانی اخبارات میں روزنامہ انقلاب ممبئی نے یہ سرخیاں لگائیں، مودی سرکار جمہوریت بتدریج ختم کر رہی ہے، راہل گاندھی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی مسلمانوں کو یقین دہانی، بنگال میں وقف قانون نافذ نہیں ہوگا، بنگال میں پھوٹ ڈالو راج کرو پالیسی کام نہیں کرے گی، مسلمان بے فکر ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وقف بل کا معاملہ ایسا جیسے خونخوار بھیڑیا بکری کی کھال میں شکار کرنے آیا، این سی پی شرد کی رکن پارلیمان فوزیہ خان۔ جے ڈی یو کو مولانا اور مولویوں کی ضرورت نہیں، چیف ریاستی ترجمان اشوک چودھری کا متنازع بیان۔ ٹرمپ نے ٹیرف کے نفاذ کو 90 دنوں کے لیے مؤخر کر دیا، عالمی منڈیوں میں بہتری۔ غزہ میں 60,000 سے زائد بچے غذا کی کمی کا شکار، ناکہ بندی شدید تر۔ امریکہ کے 50% اضافی ٹیرف پر چین کا منہ توڑ جواب۔ غزہ جنگ کے سبب اسرائیل کے ہزاروں ٹیک ملازمین نے ملک چھوڑ دیا۔ اور سامعین، اخبار قومی آواز نے یہ سرخیاں لگائیں، وائناڈ کے لینڈ سلائڈ متاثرین کو قرض معافی نہ ملنے پر پرینکا گاندھی برہم، مرکز پر دھوکہ دہی کا الزام۔ یورپی یونین نے 20 بلین یورو مالیت کے امریکی مصنوعات پر محصولات لگانے کا کیا اعلان۔ امریکہ اور چین کے ٹیرف وار میں شدت، ٹرمپ کی کھلی وارننگ۔ بی جے پی کے پاس پیسہ ہے، سرکاری ادارے ہیں، پھر بھی فتح کانگریس کی ہوگی، احمد آباد میں قومی کنونشن میں راہل گاندھی کا عزم۔ اور سامعین، ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے آج ایک مضمون تحریر کیا ہے، عنوان ہے ایک صدی کا ہندوستان اور مسلمان۔ مضمون نگار جناب ڈاکٹر مشتاق احمد لکھتے ہیں، اس وقت پورے ملک میں اوقاف قانون کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے برادر وطن بھی کھڑے ہیں، لیکن اس وقت بھی پسماندہ اور غیر پسماندہ کی سیاست ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قانون سب کے لیے مضر ہے۔ یہ تلخ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ حالیہ دہائی میں وطن عزیز ہندوستان کی فضا قدرے مقدر ہوئی ہے، اور بالخصوص اقلیت مسلم طبقے میں عدم تحفظ کا خوف گہرا ہوا ہے، جہاں جمہوری قدریں پامال ہوئی ہیں اور آئین کی خلاف ورزی عام روش اختیار کی گئی ہے۔ اب مقننہ اور عدلیہ کے درمیان بھی رسہ کشی کا ماحول بڑھنے لگا ہے، اور عدلیہ کے حکم ناموں کی دھجیاں بھی بے خوف اڑائی جا رہی ہیں۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے حکومت وقت کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ مختلف ریاستی حکومتیں عدلیہ کے حکم نامے پر عمل نہیں کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود مرکزی حکومت خاموش ہے۔ بین الاقوامی سطح کی کئی تنظیموں نے اس طرح کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور بالخصوص تحفظ حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والی قومی اور بین الاقوامی تنظیموں نے بھی فکر مندی ظاہر کی ہے، اور انصاف پسند شہریوں کی طرف سے اس طرح کے خوف و ہراس کے خلاف آواز بھی بند کی جا رہی ہے۔ مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ان انصاف پسندوں کی آواز کو نہ صرف سزا بسہرا ثابت کیا جا رہا ہے، بلکہ ان پر ظلم و ستم بھی ڈھایا جا رہا ہے، اور انہیں طرح طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ انگریزی حکومت نے ملک میں مذہب کی دیوار کھڑی کرنے اور پھوٹ ڈالو راج کرو کی پالیسی بنائی تھی، مگر اس وقت ہمارے اکابرین نے اس سازش کو فوراً سمجھ لیا اور اس کا سدے باب نکالا۔ قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے طرح طرح کے اقدامات اٹھائے گئے۔ چونکہ اس وقت غلامی سے نجات پانے کے لیے سب بندی شروع ہو گئی تھی اور حب الوطنی کا چراغ روشن ہونے لگا تھا، اس لیے انگریز اپنی سازش میں ناکام ہوئے، لیکن اس نے اس ملک میں کچھ ایسی تنظیموں کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جو ایک طرف انگریزی حکومت کے معاون ہے تو دوسری طرف ملک میں فرقہ پرستی کو پروان چڑھانے کی مہم میں دن رات سرگرداں رہے۔ آج جس تنظیم نے اس ملک کو موجودہ حالات تک پہنچایا، وہ اس کے 1-2 دنوں کی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک صدی کی جہد مسلسل کا ثمرہ۔ ہم جسے آر ایس ایس یا سنگ پریوار کے طور پر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ کوئی ایک واحد تنظیم نہیں ہے بلکہ ان کی سینکڑوں ذیلی شاخیں جو مسلسل ایک صدی سے اپنے اغراض و مقاصد کے تحت خاموشی سے کام کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا میدان عمل سیاسی، سماجی، مذہبی، اقتصادی، تعلیمی اور ثقافتی اور ہر شعبے میں بڑی سنجیدگی سے اس تنظیم نے کام کیا۔ مثلاً تعلیمی شعبے میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج اس تنظیم کے افکار و نظریات کو فروغ دینے والے تعلیمی اداروں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اس تنظیم نے بڑی سنجیدگی سے کام کیا اور ہندوتوا کی جڑیں مضبوط کی ہیں۔ اس تنظیم نے سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ ملک میں سناتنی افکار و نظریات کو مستحکم کیا اور مختلف طبقے کو ہندوتوا کے نام پر متحد کیا۔ بالخصوص دلت اور قبائلی طبقے میں زمینی سطح پر کام کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج سب سے زیادہ دلت اور قبائلی طبقے میں اس تنظیم کی پہنچ مضبوط ہے اور اس کے ذہن کو زہر آلود بنایا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا پروگرام آئینۂ صحافت، جو اخبارات پر مشتمل تھا۔ اور آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگراموں کو غور سے سنا ہوگا اور اہم چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں عام گفتگو میں زیادہ استعمال ہونے والے حروف اور کلمات کا استعمال کیا تھا۔ آپ تھوڑی سی تمرین اور مشق کے بعد ان کلمات کو بآسانی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد اور رامین آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد کو ایک نئے کمرے کی ضرورت ہے اور اس نے رامین سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ رامین نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی پیشکش کی، چونکہ رامین کے کمرے میں ایک اور شخص کی گنجائش موجود ہے، لہذا وہ اپنی اس درخواست کی منظوری کے لیے ہاسٹل نمبر 2 کے انچارج محترم داوری کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہونے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر داوری صاحب مان جاتے ہیں تو محمد آسانی سے ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں منتقل ہو سکے گا۔ آج کے پروگرام میں دیکھنا یہ ہے کہ محمد کو رامین کے کمرے میں جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کو غور سے سنیے۔
روز بخیر۔
روز بخیر، بتاتے چلیں کہ ایران میں عام طور پر وقت ملاقات ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ یہ دعائیہ کلمہ بھی کہتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مثلا صبح بخیر صبح کے وقت، شب بخیر رات کے وقت، اور دن میں روز بخیر یا عصر بخیر شام کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔
اتاق،
کمرہ۔
اتاق من،
ہمارا کمرہ۔
تخت،
بیڈ۔
تخت خالی،
خالی بیڈ۔
می دانم،
میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں۔
ساختمان،
عمارت یا بلڈنگ۔
ساختمان 2،
عمارت نمبر 2 یا بلڈنگ نمبر 2۔
ایک، ساختمان 1،
عمارت نمبر 1۔ البتہ یہاں ایک وضاحت کرتے چلیں کہ یہاں عمارت یا بلڈنگ سے مراد ہاسٹل ہے۔
دوست دارید،
کیا آپ پسند کرتے ہیں؟
آست،
ہے۔
ممکن است،
ممکن ہے۔
اتاق من است،
میرا کمرہ ہے۔
بفرمایید،
تشریف لائیے۔ البتہ یہاں اس سلسلے میں بھی وضاحت کر دیں کہ کسی سے خواہش کرنے کے معنی میں بے فرمایت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
ان،
یہ۔
فارم،
فارم،
دانشجو،
طالب علم،
دانشجوها،
طلبہ، دانشجو کی جمع. البتہ یہاں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ دانشجو کالج یا یونیورسٹی کے طالب علموں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اسکول کے طالب علموں کو دانش آموز کہا جاتا ہے.
خیلی متشکرم،
بہت شکریہ.
خیلی ممنون،
بہت شکریہ. یہ بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سامعین، امید ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو نوٹ کر لیا ہوگا اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ نے بھی انہیں دہرایا ہوگا. اور اب آئیے محمد رامین اور ہاسٹل نمبر 2 کے انچارج داوری صاحب کی گفتگو سنتے ہیں.
سلام آقا.
سلام جناب.
سلام، روز بخیر.
سلام، روز بخیر.
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم.
جناب داوری، ہمارے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے.
بلے می دانم.
جی ہاں، میں جانتا ہوں.
این آقا محمد است، او دانشجوی ادبیات فارسی است.
یہ محمد ہے اور یہ فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہے.
سلام آقای داوری.
سلام جناب داوری.
سلام، شما در ساختمان 2 هستید؟
سلام، آپ کا کمرہ بلڈنگ نمبر 2 میں ہے؟
نه، اتاق من در ساختمان 1 است.
جی نہیں، میرا کمرہ بلڈنگ نمبر 1 میں ہے.
و شما ساختمان 2 را دوست دارید؟
اور آپ بلڈنگ 2 میں رہنا پسند کرتے ہیں؟
بله، اگر ممکن است.
جی ہاں، اگر یہ ممکن ہو. سامعین، آئیے اب اس گفتگو کو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے.
سلام آقا.
سلام، روز بخیر.
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم.
بله میدانم.
این آقا محمد است، او دانشجوی ادبیات فارسی است.
سلام آقای داوری.
سلام، شما در ساختمان 2 هستید؟
نه، اتاق من در ساختمان 1 است.
و شما ساختمان 2 را دوست دارید؟
بله، اگر ممکن است.
سامعین، داوری صاحب کوئی جواب نہیں دیتے اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے کے کونے میں ایک بڑی الماری کی طرف بڑھتے ہیں. وہ کاغذات اور فائلوں کے اندر کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں. محمد اور رامین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. داوری صاحب الماری سے ایک کاغذ نکال کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ کاغذ حقیقت میں بلڈنگ نمبر 2 یا ہاسٹل نمبر 2 میں رہنے والے طالب علموں کا مخصوص فارم ہے. طالب علم اس فارم میں اپنے بارے میں معلومات تحریر کرتے ہیں اور داوری صاحب یہ فارم محمد کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں،
بفرمایید، فرم دانشجوهای ساختمان 2.
یہ لیجیے، یہ بلڈنگ نمبر 2 کا مخصوص فارم ہے.
خیلی متشکرم آقا.
بہت شکریہ جناب.
خیلی ممنون.
بہت شکریہ. سامعین، اب آئیے یہ گفتگو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے.
بفرمایی، فرم دانشجوهای ساختمان 2.
خیلی متشکرم آقا.
خیلی ممنون.
سامعین، محمد فارم کو پر کرتا ہے اور اسے داوری صاحب کو دے دیتا ہے. محمد اور رامین اب بہت خوش ہیں. آج وہ ایک ہی کمرے میں رہیں گے، یعنی بلڈنگ نمبر 2 کے کمرہ نمبر 12 میں.
سامین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مئی سے پروگرام فارسی سیکھیے سماعت فرماتے ہیں. اب سماعت فرمائیے اگلے مرحلے میں پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 21 فروردین، 11 شوال اور 10 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ہجرت سے 3 سال پہلے 11 شوال کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر طائف شہر ہجرت فرمائی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے نزدیکی شہر طائف ایسے حالات میں ہجرت فرمائی کہ اس سے کچھ پہلے ہی پیغمبر اکرم کے چچا حضرت ابو طالب نے بھی اس سے کچھ دن پہلے وفات پائی تھی، اور اسی وجہ سے مشرکین قریش نے آ حضرت کے خلاف اپنی اذیت رسانی میں اضافہ کر دیا. بنابراین اگر طائف والا کوئی شخص مسلمان ہوتا تو مکے کے ستم رسیدہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر پرامن جگہ بن جاتا. لیکن طائف کے قبیلے ثقیف کے سردار نہ صرف خدا واحد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کے اکسانے کے نتیجے میں کچھ نادان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی اور آپ کو زخمی کر دیا. اکیس فروردین سن 1367 ہجری شمسی کو عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت کے طیاروں نے ایران کے مغربی شہر مریوان پر کیمیاوی حملہ کیا. اس حملے میں متعدد ایرانی شہری شہید اور زخمی ہو گئے. اسی دن صدام حکومت کی فوج نے فاؤ کے علاقے میں کیمیاوی بمباری کی. اس حملے میں بھی متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے. عراقی حکومت نے سن 1367 ہجری شمسی میں کیمیاوی ہتھیاروں کے ذریعے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی، جس کی وجہ سے ایران کے سینکڑوں فوجی اور عام شہری شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہو گئے. لیکن اس کے باوجود عالمی تنظیموں اور یورپی ملکوں نے نہ صرف صدام کے ان غیر انسانی اقدامات پر خاموشی سادھے رکھی، بلکہ بعض یورپی ممالک نے کیمیاوی ہتھیاروں کی تیاری کے سلسلے میں صدام حکومت کی مدد بھی کی. اکیس فروردین سن 1378 ہجری شمسی کو دہشت گرد تنظیم ایم کے او کے ایجنٹوں نے تہران میں مسلح افواج کے نائب سربراہ علی سیاد شیرازی کو شہید کر دیا. علی سیاد شیرازی سن 1323 ہجری شمسی میں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے اور ایف اے کرنے کے بعد کیڈٹ کالج میں داخل ہو گئے. وہ شاہی حکومت کے مخالفین میں سے تھے، اسی وجہ سے شاہی حکومت کے کارندوں نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. بہمن سن 1357 ہجری شمسی میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے دوران وہ آزاد ہوئے. انہوں نے اپنی زندگی انقلاب اسلامی کے لیے وقف کر دی اور انقلاب کے دشمنوں کے خلاف ہمیشہ پیش پیش رہے. سن 1360 ہجری شمسی میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بری فوج کا کمانڈر مقرر فرمایا۔ 21 فروردین سن 1378 ہجری شمسی کو وہ شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ گیارہ شوال سن 487 ہجری قمری کو مشہور مورخ اور لغتداں عبدالعزیز اندلوسی نے وفات پائی۔ انہیں اپنے زمانے میں رائج اکثر علوم میں مہارت حاصل تھی۔ ان کے علم کا دور دور تک شہرہ تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں، جن میں شرح امثال ابو عبید اور شرح نوادر ابو علی قالی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ دس اپریل سن 1860 عیسوی کو اٹلی کے عظیم وطن پرست اور حریت پسند گیری بالڈی نے جزائر سقلیا پر اپنے حملوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے وکٹر ایمانوئل دووم کے کہنے پر یہ حملے شروع کیے اور صرف 1000 سپاہی میدان جنگ میں بھیجے۔ اس کے بعد سقلیا اٹلی کی سرزمین کا ایک حصہ بن گیا۔ دس اپریل سن 1919 عیسوی کو میکسیکو کی ایک انقلابی شخصیت ایمیلیانو زپاٹا کو ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا۔ میکسیکو کے سرخ فام انہیں اپنا نجات دہندہ اور مسلح سمجھتے تھے۔ ایمیلیانو زپاٹا نے سن 1910 میں زمین اور آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے ہتھیار اٹھا لیے اور حریت پسند سرخ فاموں کا ایک لشکر تیار کر کے ان کی غصب شدہ زمین واپس دلانے کی کوشش کی۔ زپاٹا نے جب اپنے زمینی اصلاحات کے پروگرام کا اعلان کیا تو میکسیکو کے بادشاہ فرانسسکو مادیرو نے اس کی مخالفت کی۔ زپاٹا مادیرو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک وسیع سرزمین آزاد کرا لی، لیکن زپاٹا کے دشمنوں نے دھوکے سے کام لے کر ان کو قتل کر دیا۔ دس اپریل سن 1946 عیسوی کو فرانسیسی فوج کے آخری دستے لبنان سے نکل گئے۔ فرانس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سن 1918 میں عثمانی سلطنت کی تقسیم کے بعد شام کے ہمراہ لبنان پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس پر جرمنی کے قبضے کے بعد لبنان جرمنی کے زیر فرمان فرانس کی کٹھ پتلی حکومت کے اہلکاروں کی نگرانی میں چلا گیا۔ سن 1941 میں برطانیہ اور آزاد فرانس کی فوجوں نے لبنان پر قبضہ کر لیا۔ لبنانی عوام آزادی اور خود مختاری کے خواہاں تھے اور ان کے دباؤ پر آزاد فرانس میں جلا وطن حکومت نے 1943 میں لبنان میں صدارتی انتخابات کرانے سے اتفاق کر لیا۔ آخرکار 1945 میں لبنان نے آزادی حاصل کی اور اسی سال اس نے لبنان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کے معاہدے پر دستخط کیے، جس پر اپریل 1946 میں عمل درآمد کیا گیا۔ دس اپریل سن 1973 عیسوی کو پاکستان کا آئین منظور ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے لیے عبوری طرز پر جو آئینی نظام اپنایا گیا تھا وہ انگریزوں کے نافذ کردہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے ماخوذ تھا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی آئین ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا، لیکن پہلے اجلاس کے بعد اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد بھی یہ کام رکا رہا۔ 1949 میں لیاقت علی خان کی تحریک پر مجلس قانون ساز نے قرارداد مقاصد منظور کی جس میں درج چند اہم اصولوں کی بنیاد پر پاکستان کا آئین مرتب کیا جانا تھا، لیکن لیاقت علی خان کے انتقال کی وجہ سے یہ کام مزید التوا کا شکار ہو گیا۔ 1955 میں وجود میں آنے والی نئی اسمبلی نے فروری 1956 میں پاکستان کے آئین کو منظوری دی، لیکن اس آئین میں نقائص کی وجہ سے آئین غیر مؤثر رہا۔ 1962 میں صدر پاکستان ایوب خان نے ایک نیا آئین نافذ کیا، لیکن وہ بھی زیادہ عرصے تک نہیں چل سکا۔ بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں 10 اپریل 1973 کو پاکستان کا آئین منظور ہوا، جسے 14 اگست 1973 کو نافذ کر دیا گیا۔ تامین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ کوئی بھی طاقت اپنی سازشوں سے ایرانی عوام کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی، صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا بیان۔ فرانس آئندہ مہینوں میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتا ہے، یہ کام کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ ایسا کرنا ہی درست ہوگا، فرانسیسی صدر ایمانوئل مکرون کا اعلان۔ اسرائیل ایک ریاستی دہشت گرد ہے، اس کی تاریخ قتل و غارت سے بھری پڑی ہے، جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا بیان۔ اور ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کے خلاف ریاست مہاراشٹر سے سپریم کورٹ میں عرضی داخل، وقف ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج جاری۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے صوبہ البرز میں ایک اعلی سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل، یورپ اور امریکہ سمجھتے ہیں کہ ایران کمزور ہو گیا ہے اور یہ ان کی خام خیالی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ کوئی بھی اپنی سازشوں سے طاقت ایرانی عوام کو کوئی بھی سازشوں سے ایرانی عوام کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی، کوئی بھی طاقت سازشوں سے ایرانی عوام کو ترقی کوئی بھی طاقت سازشوں سے ایرانی عوام کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ایرانی عوام کی حمایت اور تعاون سے عظیم کارنامے رقم کیے جا سکتے ہیں۔ جب ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور عوام کی خدمت کریں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایک بیان میں ایران کے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے میں مبینہ کردار پر ایران کے 5 اداروں اور ایک شخص پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایک بار پھر ایران پر جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوشش کا الزام لگایا، جبکہ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ایرانی جوہری پروگرام پر امن اور عالمی جوہری توانائی کے معائنہ کاروں کی مکمل نگرانی میں ہے۔ واشنگٹن کی یہ پابندیاں ہفتے کے روز عمان میں ایران اور امریکی نمائندوں کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات سے چند روز قبل لگائی گئی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکی حکام کی جانب سے بارہا اس بات کا اعتراف کیا جاتا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران مخالف پابندیاں مؤثر واقع نہیں ہوئی ہیں، اور مختلف شعبوں خاص طور سے ایٹمی شعبے میں ایران کی تیز رفتار ترقی و پیش رفت جاری ہے۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ایران کے خلاف عائد جوہری پابندیوں کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران عالمی اجارہ داری کو ختم کرتے ہوئے ایک خود کفیل ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ اور صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان کے معاون محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ملک کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر اندرون ملک تیار کردہ اور خود کفیل ہے، اور یہ ایٹمی صنعت کی بنیاد سے لے کر اعلی سطح تک ایرانی ماہرین کی محنت اور تحقیق کا نتیجہ ہے۔ قومی دن برائے ایٹمی ٹیکنالوجی کی مناسبت سے محمد اسلامی نے کہا کہ 19 برس قبل ہم نے ایٹمی میدان میں قدم رکھا تھا، اس وقت ہم ابتدائی مرحلے میں تھے، لیکن آج ہم صنعتی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور تیسرے ترقیاتی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی ایٹمی ترقی خاص طور پر ایٹمی توانائی کے بنیادی شعبے یورینیم کی افزودگی کو کئی بار روکنے کی کوشش کی گئی جو ہمیشہ عالمی طاقتوں کی اجارہ داری میں رہا ہے، لیکن ایران نے مسلسل محنت، ایمان اور قومی عزم کے ساتھ یہ رکاوٹیں عبور کر لی ہیں۔ محمد اسلامی نے مزید کہا کہ افزودگی کے بعد اگلا لازمی قدم ایندھن کی تیاری ہے، اور ہم اس شعبے میں بھی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران نہ صرف تحقیقاتی ری ایکٹرز بلکہ بجلی پیدا کرنے والے ایٹمی ری ایکٹرز کے ڈیزائن اور تیاری کی صلاحیت بھی حاصل کر چکا ہے، جو اس صنعت کی مکمل خود مختاری کا ثبوت ہے۔ فرانس چند ماہ کے اندر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ فرانس آئندہ مہینوں میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق فرانسیسی صدر میکرون نے میڈیا کو بتایا کہ ان کا مقصد اسرائیل فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی کانفرنس میں اس اقدام کو حتمی شکل دینا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم آنے والے چند مہینوں میں ایسا کریں گے۔ ایمانوئل میکرون کا کہنا تھا کہ فلسطین کو ایک ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے، اور وہ یہ کام کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ ایسا کرنا ہی درست ہوگا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق فلسطینی حکام نے کہا ہے کہ فرانسیسی صدر کا یہ بیان فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں درست سمت کی جانب ایک قدم ہے۔ یاد رہے کہ کئی ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ مئی 2024 میں آئرلینڈ، ناروے اور اسپین نے غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صہیونی اخبار ہارٹس نے کہا ہے کہ صہیونی فضائیہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس فورس کے 970 ہوا بازوں نے غزہ کی جنگ بند کرنے پر مبنی اپنا خط واپس نہ لیا تو انہیں فوج سے نکال دیا جائے گا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی فضائیہ کے 970 ہوا بازوں نے اپنے خط میں کہا ہے کہ غزہ کی جنگ صرف ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے جاری ہے اور اس کا قومی مفادات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مرحلے پر دستخط کرنے والے صہیونی پائلٹوں نے زور دے کر کہا ہے کہ فوجی دباؤ کے نتیجے میں صہیونی قیدیوں کی جان جا رہی ہے، لہذا قیدیوں کو بحفاظت واپس لانے کا طریقہ سمجھوتا ہے نہ کہ فوجی کارروائی۔ قابل ذکر ہے کہ سیاسی اور سیکیورٹی امور کے مبصرین اور ماہرین نے بھی اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ صہیونی فوجی اور سیکیورٹی حلقوں میں سیاسی سربراہوں کے فیصلوں کی جانب سے تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور اختلافات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے غزہ میں فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں اشدود شہر پر میزائل حملہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری بازو الاقسام بریگیڈ نے مقبوضہ فلسطین کے شہر اشدود پر ایس پچپن قسم کا میزائل داغنے کا اعلان کیا ہے۔ تحریک حماس کے بیان کے مطابق یہ حملہ غزہ میں صہیونی جارحیت اور عام شہریوں کے قتل عام کے جواب میں کیا گیا ہے۔ تحریک انصار اللہ یمن کے سربراہ نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے امریکہ کی کھلی حمایت اور حوصلہ افزائی کی بدولت غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت، بالخصوص غزہ پٹی پر اسرائیلی جارحیت کے بارے میں خطاب کیا ہے اور کہا کہ ہم نے خدا کی مدد سے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کے آغاز سے ہی فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے پورے جوش و جذبے کے ساتھ مختلف اقدامات انجام دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونی دشمن نے غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف ہمہ گیر جارحیت کے ذریعے نسل کشی کی ہے جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام پر ظلم بہت ہولناک ہے کیونکہ مختلف میدانوں میں ان پر قتل، بھوک اور مصائب مسلط کیے گئے ہیں۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ غزہ کی تباہی کے مناظر صہیونی اور امریکی ناانصافی اور جرائم کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ انصار اللہ کے رہنما نے مزید کہا کہ غزہ پٹی میں فلسطینی عوام پر ظلم و ستم نے ہم سب کی ذمہ داری میں اضافہ کر دیا ہے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک ریاستی دہشت گرد ہے، اس کی تاریخ قتل و غارت سے بھری پڑی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضروری ہے کہ مسلمان اہل غزہ اور فلسطین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان کا مسلمان ہو یا عالم اسلام کا کوئی فرد، آج وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے خود یہ جگہ اسرائیلیوں کو دی، وہ اپنا ریکارڈ درست کر لیں۔ اس سے قبل معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ امت مسلمہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے لڑنے والے مجاہدین کی کوئی مدد نہیں کر سکی۔ آج امت مسلمہ قراردادوں اور کانفرنسوں پر لگی ہوئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلم امہ جہاد کا اعلان کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو عالمی قوانین کی قدر نہیں ہے، معاہدے کے باوجود بمباری ہو رہی ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق نے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ دارالحکومت اسلام آباد میں کتنے افغان مہاجرین ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے حوالے سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اور گورننس سے متعلق چیلنجز کے حوالے سے اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کابل اسلام آباد تعلقات میں پائی جانے والی خامیاں دور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 5 سال سے افغانستان میں سفیر ہوں، مجھ پر پاکستان سے کوئی دباؤ نہیں آیا۔ افغان مہاجرین کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کتنے افغان مہاجرین موجود ہیں۔ محمد صادق نے کہا کہ دونوں ممالک کو بہتر ماحول میں تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کل عدم ٹی ٹی پی بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ افغانستان سے پاکستان پر حملے چیلنج بن رہے ہیں۔ ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کے خلاف ریاست مہاراشٹر سے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی گئی ہے۔ یو ایم ای ای ڈی ایکٹ 2025 کے خلاف ممبئی کے رہائشی محمد جمیل مرچنٹ نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے۔ یہ عرضی اس نئے قانون کو چیلنج کرنے والی ممبئی سے پہلی درخواست ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ نے وقف ترمیمی بل کو منظور کیا تھا، جس کے تحت وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کی گئی۔ اس کے بعد صدر ہندوستان نے اس پر دستخط کیے اور اسے مرکز میں نریندر مودی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت نے نافذ کر دیا۔ محمد جمیل مرچنٹ جو ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں اور 2 مساجد کے ذمہ دار بھی ہیں، کی جانب سے دائر کردہ عرضی میں وزارت داخلہ، وزارت اقلیتی امور اور وزارت قانون و انصاف کے ذریعے یونین آف انڈیا کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس درخواست میں وکیل اعجاز مقبول، وکیل برہان بخاری بطور وکلائے صفائی پیش ہوئے۔ عرضی گزار نے درخواست میں مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی دفعات کو غیر آئینی قرار دے یا کوئی ایسا حکم جاری کرے جو موجودہ حالات میں مناسب ہو۔ درخواست گزار کے مطابق ترمیمی ایکٹ ایک ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جہاں اگر کسی وقف کی درستگی کو چیلنج کیا جائے تو عدالتوں کو آبادکار کی ذاتی زندگی، نماز، روزہ، حج جیسے امور پر تفصیلی جانچ اور شواہد کی ریکارڈنگ کرنی پڑے گی، جو نہ صرف غیر ضروری بلکہ مذہبی آزادی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ ترمیمی قانون کے تحت بورڈ کے 10 ارکان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، جبکہ باقی 11 ارکان کسی بھی مذہب یا برادری سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس غیر ترمیم شدہ وقف ایکٹ کی دفعہ 16 الف اور دفعہ 14 کے مطابق تمام ارکان کا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ ترمیم شدہ قانون کے تحت ریاستی اور دہلی وقف بورڈ میں صرف 7 مسلمان اراکین کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری جانب ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کی پارلیمان میں منظوری اور قانون کی شکل میں اس کے نفاذ کے بعد مسلم تنظیموں اور اپوزیشن کی جانب سے اس کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، اور ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس قانون کو اپنی ریاست میں نافذ نہیں ہونے دیں گی۔ انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ اس نئے قانون کے نفاذ سے صدمے میں ہیں اور ناراض ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ اطمینان رکھیں کہ مغربی بنگال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ جس سے لوگ اختلاف و تفرقہ ڈال کر حکومت کریں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، خدا ہے لب پر میرے۔ عرش کا ہے وہ دل ہم پایا، عرش کا ہے وہ دل ہم پایا، اس پہ سنا کے جس میں ڈیرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے۔ شہر مدینے جاؤں آؤں، شہر مدینے جاؤں آؤں، چین نہ پاؤں پھر سے جاؤں، یوں ہی لگے تو عمر ہی پھیر، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے۔ عرش سے نور خدا جب اترا، عرش سے نور خدا جب اترا، دنیا نے